ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر
ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم. محترم مشايخ عزام، علماء کرام، معزز اساتذہ و طلبہ، عزیزان ملت، خواتین و حضرات اور سامعین و ناظرین، آپ کو معلوم ہے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، اس کے اذن سے ہم شان سیدنا صدیق اکبر اور شان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی عظمت اور ان کے ناموس پر ہونے والے ناجائز مطائن، اعتراضات اور اتہامات کا بھی ساتھ تجزیہ کر رہے ہیں، تاکہ اس کا شافی و وافی جواب میسر آئے اور ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات رفع ہو سکے. اور بار بار میں اس امر کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرا مقصود امت کے مکاتب فکر میں اعتدال پیدا کرنا ہے، باہمی رواداری کے ساتھ لیو اینڈ لیٹ لیو، پیسفل لیونگ کا ایٹموسفیئر پیدا کرنا ہے. اور ہر دو طبقات کو، اہل سنت ہوں یا اہل تشیع، ان کے اندر بعض لوگوں کی وجہ سے جو انتہا پسندانہ رجحانات جنم لیتے اور وہ تمام مسالک کے جملہ افراد پر اثر انداز ہوتے، ان سے انہیں محفوظ کرنا. اور انتہا پسندانہ عقائد پیش کر کے امت کے ذہنوں میں انتشار اور افتراک پیدا کرنے اور بڑھانے کی کاوش کرنے والوں کو بھی بے نقاب کرنا ہے. یہ بات ذہن نشین کریں کہ جب انتہا پسند پیدا ہوتے ہیں تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی نقطۂ نظر اور مکتب فکر رکھنے والوں میں پیدا ہوں گے، اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے مسلک میں تو کوئی انتہا پسند نظریات والا نہیں ہے، ہمارے علماء یا خطبا یا واعظین یا ذاکرین جو کچھ کہتے ہیں وہ تو 100% درست ہے، دوسروں کے ہاں انتہا پسندی بھی ہے اور اتہامات بھی ہیں اور حقائق کی نفی اور انکار بھی ہے. اگر یہ سوچ پیدا ہو، آپ سوچیے تو ہر مکتب فکر جب یہ سوچے کہ میں تو، میری تو بات، میرے مسلک کے تو ہر عالم، ہر ذاکر، ہر مبلغ کی بات 100% درست ہے، اور جو کچھ مجھے پہنچا ہے وہ 100% حق ہے، دوسرے مسلک میں ساری انتہا پسندی ہے، غلطی ہے. اگر یوں سوچنے لگیں گے تو آپ بتائیے، غیر جانبدار ہو کر منصفانہ طبیعت کے ساتھ حق کی تلاش کیسے ممکن ہوگی اور اعتدال کی راہ امت کو کیسے نصیب ہوگی؟ مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ انتہا پسند دونوں مسلکوں میں گھس آئے ہوئے ہیں ایک عرصہ سے. اگر اہل سنت والجماعت میں خارجیوں نے جگہ پا لی ہے اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور اپنے خارجی عقائد اہل سنت کے عقیدہ کے نام پر فروغ دیتے ہیں اور انتہا پسندی پیدا کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت, ان کی تعظیم و تکریم کا وہ جذبہ جو ہوا کرتا تھا اس میں انہوں نے ہر ایک پر تو اثر انداز نہیں ہوئے مگر بے شمار حلقوں میں اثر ڈالا ہے, اس کو مدم کیا ہے اس شعا کو. مجھے معلوم ہے کہ اہل سنت کے ہاں محرم الحرام میں سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تذکرے بڑی محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, غم و حزن کے ساتھ, تین تین دن تو کم از کم ہوتے تھے. اہل تشیع تو پورے 10-12 دن اپنی مجالس کرتے تھے, مگر اہل سنت کی کوئی مسجد پورے ملک میں, اہل سنت والجماعت کی کوئی مرکز نہیں ہوتا تھا جو 3-3 دن تک تذکرہ امام حسین اور شہادت امام حسین کے ذکر سے خالی ہو. آج میں دیکھتا ہوں پورے ملک کی جمیع مساجد میں جائیں, وہ کیفیت جو آج سے 40 برس پہلے, 50 برس پہلے, 100 برس پہلے, پھر 30 برس پہلے, 25-20 برس پہلے تک تھی, وہ کیفیت آج نہیں ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ اہل سنت میں اویئرنیس آ گئی ہے زیادہ, انہوں نے اپنے آپ کو تشیع سے پاک کر لیا ہے؟ نہیں, میں کہوں گا خارجیت کے اثرات داخل ہوئے. ہر گھر میں اہل سنت کے ہاں, خود میں اس بات کا گواہ ہوں ذاتی, 7 محرم الحرام کو اور 9 محرم الحرام کو ختم ہوتے تھے, اسال ثواب کے طرح طرح کے اہتمام ہوتے تھے سیدنا علی اصغر کے لیے, سیدنا علی اکبر کے لیے, دیگر شہداء کربلا مولا کے لیے, 10 محرم الحرام کو امام علی مقام اور جمیع شہداء کربلا مولا کے لیے اسال ثواب کا اہتمام ہوتا تھا اہل سنت کے اپنے طریق پر. اب آپ خود سوچئے, اور گھر گھر وہ اہتمام اب نہیں رہا, خارجیت نے اثرات داخل کیے. اب بہت سے حلقے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کا اس جوش و خروش سے نام لینے میں تردد کرتے ہیں, گھبراتے ہیں جس جوش و خروش سے پہلے لیا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے پچھلے کئی سالوں سے اس خارجیت کے بڑھتے ہوئے اثرات کے خلاف ایک بند باندھنے کی کوشش کی, جہاد کیا, علمی سٹرگل کی, اور محبت اور عظمت اہل بیت کو دوبارہ لوگوں کے دل و دماغ میں اور عقائد میں اجاگر کرنے کے لیے دلائل دیے, ایفرٹس کی کئی سالوں میں, تو جو لوگ متاثر ہو گئے تھے لاشعوری طور پر, خارجیوں کی بات نہیں کر رہا, اہل سنت والجماعت میں جنہیں شعور بھی نہیں کہ وہ متاثر ہو چکے ہیں, گرد آ چکا ہے, انہوں نے خود میرے اوپر شیعہ ہونے کے فتوے لگائے. کسی نے کہا ان کے اندر چھپی شیعیت آ گئی ہے, اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اپنی مجالس میں, اپنے حلقات میں بات کرتے ہیں. کیوں؟ کہ انہیں شعور نہیں, وہ خارجیت زدہ ہو چکے ہیں, ادھر اثرات بڑھے ہیں. تو میں اب اہل تشیع حضرات کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ طبیعتوں میں انصاف ہونا چاہیے. اب جس طرح آپ کو یہ میرا حصہ گفتگو پسند آیا ہوگا اور آپ نے یہ, آپ کے دل نے گواہی دی ہوگی کہ بات تو میں سچی کر رہا ہوں, اب اس طرح اگلا حصہ گفتگو بھی اسی طرح منصفانہ طبیعت سے سنیے. جیسے خارجیت نے اہل سنت کی حدود میں داخلہ اپنا کیا ہے اور متاثر کرنے کی کوشش کی, پھوٹ ڈالی, اسی طرح شیعہ مسلک میں رافضیت داخل ہو گئی. رافضیت اصل شیعیت نہیں ہے, رافضی لوگ اسی طرح ہیں جیسے اہل سنت کا لبادہ اوڑھنے والے خارجی لوگ, ادھر خارجی ہیں ادھر رافضی ہیں, جو اصحابہ کرام پر سب و شتم کا رواج ڈالتے ہیں، اور خلفائے راشدین کو صرف خلافت کے اختلاف تک مسئلے کو نہیں رہنے دیتے کہ افضل کون تھا، سیدنا علی شیر خدا یا شیخین خلفائے ثلاثہ یا شیخین کریمین، خلافت کا حقدار کون تھا، ان کو ہونا چاہیے تھا، اس طرح کی علمی بات تک مسئلہ نہیں رہنے دیتے انہوں نے، یہ رافضیت ہے، شیعیت اصل شیعیت نہ تھی، انہوں نے خلفائے راشدین کو معاذ اللہ کافر تک کہنا شروع کر دیا، پبلکلی منافق کہنا شروع کر دیا، حضور علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشیں کرنے والا کہنا شروع کر دیا، آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ قتل اور شہادت کی سازشیں کرنے والے، اور اس طرح کے کلمات پبلکلی کہنے شروع کر دیے، ٹی ویز پر، ٹیلی ویژن پر، برطانیہ میں جائیے، پچھلے 6 ماہ سے کفر بکا جا رہا ہے، جیسے خارجی اہل بیت اطہار کے خلاف کفر بکتے ہیں، اس طرح رافضیت داخل ہو گئی ہے، جنہوں نے اصل شیعیت کو اپنے اصل مثبت بنیادیں مسلک کی اس سے ہٹا کر منفی تخریبی بنیادوں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ذہن اثر انداز ہو رہے ہیں، متاثر ہو رہے ہیں. اب یہ کون گوارا کرے گا کہ سیدنا ابوبکر صدیق، خلافت کا اختلاف ایک علمی بات ہے، الگ مسئلہ رہا، افضل اور مفضول ہونے کی بات الگ ہے، امامت کی بات الگ ہے، اپنے اپنے عقائد کے دائرے میں ہر کوئی رہے تو فساد اتنا پیدا نہیں ہوتا. اس وقت فساد کی فضا بنتی ہے جب کوئی سیدنا صدیق اکبر کو کافر اور منافق اور مرتد کہنے لگے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، سیدنا فاروق اعظم کو کافر، منافق، مرتد کہنے لگے، حضور علیہ السلام کے قتل کے درپے کہنے لگے، اور آج کل پاکستانی سیاستدانوں کی مثال دے کر جیسے وہ صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے چمٹے رہتے ہیں، وفاداری کا لبادہ اوڑھ کر تاکہ بعد ازاں مفاد اٹھا سکیں، ان کا ایمان اس طرح تھا جیسے سیاستدانوں کا ایمان ہوتا ہے، انہیں خیانت ان کی طرف منسوب کرے. پھر انہیں سیدہ عالم، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی کرنے والے، ان کے دروازے توڑنے والے، ان کے گھر کو آگ لگانے والے، ان کو تماچے مارنے والے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگے سیدنا فاروق اعظم کو، اور یہ باتیں بتانے لگے لوگوں کو کہ آقا علیہ السلام کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور اپنی خلافتوں اور حکومتوں میں پڑے رہے. جب بات یہاں تک چلی جائے، یہ جتنے جملے میں نے بولے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کون کہتا ہے یہ بات، تو میں نے کبھی سنی سنائی بات نہیں کی، میں نے لندن میں ٹی وی چینلز پر اپنے کانوں کے ساتھ یہ ساری باتیں سنی ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر لاکھوں نوجوانوں، امت مسلمہ کے افراد کو خطاب کرتے ہوئے مولوی صاحبان اور ذاکر یہ باتیں کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور میں نے بعض محبت کرنے والے معتدل طبیعت کے بڑے اچھے صالح منش لوگوں کو کہا کہ خدا کے لیے اس کفر کو بند کرائیں، انتہا ہو گئی. اور یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں، میں نے سنا ہے، اور اس کے بعد میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ میں دوبارہ وہ چینل آن کر کے سن سکوں. 2-3 چینل لگے ہوئے ہیں اس پر، ٹی وی کے، ہر روز صبح و شام. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ شیعیت ہے. میں شیعہ بھائیوں کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ رافضیت ہے، جس طرح ادھر خارجیت ہے. اہل سنت اپنی صفوں کو خارجیت سے پاک کریں، اور اہل تشیع اپنی صفوں کو رافضیت سے پاک کریں، اور مل جل کر رہنا سیکھیں، ایک دوسرے کے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا سیکھیں، پیسفل لیونگ سیکھیں، ماڈریٹ بنے اپنے اپنے نقطۂ نظر میں، اپنے مسلک اور عقیدہ پر رہیں، مگر اس طرح کے تیر نہ چلائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ شیشے کے گھروں میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر ماریں گے تو اس فضا میں پھر کچھ شیشے تو آپ کے بھی ٹوٹیں گے. دانش مندی تو نہیں ہے یہ. اگر آپ آگ جلائیں گے اور آگ پر تیل ڈالتے جائیں گے، تیل ڈالتے جائیں گے اوروں کو جلانے کے لیے، تو ساتھ آپ کے اپنے کپڑے اور آپ کا اپنا گھر بھی جلے گا. واللہ اگر معاملہ علمی اختلاف تک رہتا، کوئی خلافت کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، اپنے اپنے عقائد ہیں، عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت ہے، اپنے تصورات ہیں، فدق کے مسئلے پر اپنے علمی نظریات ہیں، جیسے ایک زمانوں میں اہل علم کے ہاں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات کو آج سے تھوڑی میرے علم میں آئی ہے، میں یہ اختلافات بچپن سے جانتا ہوں، بچپن سے پڑھ رکھے ہیں۔ مجھے تو 30-35 برس ہو گئے ایسے موضوعات پر گفتگو بھی کبھی نہیں کی، مگر معاملہ علم کا نہیں، امت میں انتشار کی آگ لگانے پر آ گیا اور لوگوں کا ایمان جلانے پر آ گیا۔ اب یہ میں جتنا بھی معتدل ہوں، مجھے معلوم ہے اور ایمانداری سے مجھے پوری عمر سے سننے والے سمجھتے ہیں کہ میری طبیعت میں کتنا اعتدال ہے، کتنا توسط ہے اور کتنا رواداری ہے، اور میں تفرقہ پسندی کا کتنا دشمن ہوں، انتہا پسندی کا ہر آدمی جانتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو کچھ ایسے کلمات برسر عام ٹی وی پر، جہاں لاکھوں کروڑوں لوگ پورا یورپ سن رہا ہے اور ہر روز بیٹھ کر، یہ بھی نہیں ایک دن کی بات ہے، اور 6 ماہ سے مسلسل ہر روز 6 ماہ، آپ اندازہ کریں، یہ عمل ہونے لگے تو کس صاحب ایمان کی غیرت ایمانی گوارا کرتی ہے؟ میں اگر سنوں، میرے علم میں نہ آتا، بات اور تھی، میرے علم میں آیا، میں نے سنا کہ کوئی صدیق اکبر کو، سیدنا فاروق اعظم کو، جن کے اوصاف قرآن بیان کرتا ہے، تاجدار کائنات بیان کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا بیان کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت بیان کرتے ہیں، ان کو جہاں بیٹھ کر آج کافر مرتد کہا جا رہا ہے، ائمہ اہل بیت میں سے تو کسی نے نہیں کہا تھا، تو یہ کس کا عقیدہ ہے ان کو کافر مرتد جاننا؟ مولا علی شیر خدا نے تو نہیں کہا خلفائے ثلاثہ کو، یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہا ہوں۔ آپ ہر روز میرے خطابات میں نہج البلاغہ، نہج البلاغہ اور کل کتب سنتے ہیں، مولا علی شیر خدا نے تو نہیں کہا، وہ تو تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، ان کو امامان ہدایت کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ نے تو نہیں کہا یہ کبھی، کبھی نہیں کہا، خود شیعہ کتب میں موجود نہیں، ان کے زمانے میں جو ان کے اقوال، امام عالی مقام امام حسین نے تو نہیں کہا تھا، امام زین العابدین نے تو نہیں کہا تھا، یہ دلائل آئیں گے آگے، یہ میں قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتا، یہ دلائل آئیں گے کہ جب ائمہ اطہار اہل بیت کے سامنے خلفاء راشدین کی گستاخی کی جاتی تو وہ جلال میں آ جاتے۔ کشف الغمہ اٹھائیے، میں حوالہ بعد میں دوں گا، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، یہ سبجیکٹ بعد میں آئے گا، مگر جس بائی دی وے کوٹ کر رہا ہوں کہ تلوار کا جو دستہ ہے اس پر زیور چڑھانا، مزین کرنا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام نے، جائز ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیعہ حضرات کی سب سے بڑی معتبر کتاب ہے احوال ائمہ پر، ائمہ اطہار اہل بیت پر، فرمایا یہ جائز ہے، چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کے دستے کو مزین کر رکھا تھا۔ اس پوچھنے والے نے، کوفہ سے آدمی آیا تھا، آپ کے شیعہ ہونے کا دعوے دار تھا، اور چونکہ ان کے ہاں غلط روایتیں گھڑ کے ائمہ اہل بیت کی طرف منسوب کی جاتی تھی، وہی کتابوں میں درج ہو گئی کہ یہ صحابہ کرام کے اور خلفائے ثلاثہ کو معاذ اللہ غاصب سمجھتے ہیں، جھوٹی کہانیاں منسوب تھی۔ تو اس نے پوچھا، کیا امام عالی مقام امام محمد باقر آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ غصے میں آ گئے، جلال میں، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، فرمایا، نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق، فمن لم یقل له صدیقا فلا صدق الله له قولا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، کھڑے ہو گئے قبلہ رخ، فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے، ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ہاں ابو بکر صدیق ہیں، ہاں صدیق ہیں، اور جو شخص ان کو صدیق نہ مانے، میری بد دعا ہے کہ اللہ نہ دنیا میں اس کی بات کو قبول کرے، نہ آخرت میں، وہ دنیا میں بھی مردود ہو اور آخرت میں بھی مردود ہو۔ یہ میں نے آپ کو برسبیل تذکرہ ایک ریفرنس دیا ہے، میں بیسیوں درجنوں دوں گا جب اس سبجیکٹ پر اینڈ پر آؤں گا، جب یہ پوری سیریز کنکلوڈ کروں گا تو اینڈ پر میرا یہ سبجیکٹ ہوگا کہ ائمہ اطہار اہل بیت کا عقیدہ اور ان کے فرامین کیا تھے خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے بارے میں، یہ آخری میرا موضوع ہوگا۔ میں سب باتیں اس وقت نہیں چاہتا. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو زبان آج استعمال ہو رہی ہے یا ہوتی ہے, یہ ائمہ اطہار اہل بیت نے تو یہ لوگوں کو تعلیم نہیں دی. شیعہ حضرات تو ائمہ اہل بیت کے پیروکار ہیں, ان کی باتوں کو ماننے والے ہیں, یہ اصل شیعیت ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے. تو یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ تو یہ میں کہتا ہوں ان کو, یہ شیعیت نہیں, یہ رافضیت ہے. اس سے اپنے عقیدہ کو خالی کریں, پاک کریں, جیسے اہل سنت خارجیوں کو پہچانیں اور خارجیت سے پاک کریں. خارجیت کا مقصود اہل سنت کے دلوں سے اہل بیت اطہار کی محبت کو نکالنا تھا, اور رافضیت کا مقصود اہل تشیع کے دلوں یا زبانوں سے صحابہ کرام کا ادب اور احترام بھی کلیتاً ختم کر کے ان کے خلاف زبان درازی پر اکسانا تھا, تاکہ امت میں اتنا آگ لگ جائے تفرقہ کی کہ پھر امت کے ہاں کبھی مل بیٹھنے کا امکان نہ ہو. اس وجہ سے میں نے اس موضوع کو شروع کیا, اور یہ میرے اسی طرح فرائض میں سے ہے جیسے میں نے خارجیت کے خلاف آواز بلند کی. اب میں نے چاہا کہ خلفائے راشدین کی شان میں جو سب و شتم ہو رہا ہے اور انتہا کر دی گئی ہے, جس طرح ان کی حفاظت, میرا ایمان ہے ان کی عزت اور ان کی محبت کی, اس طرح ان کی عزت و ناموس کی حفاظت دفاع بھی میرا ایمان ہے. تو میں نے چاہا کہ یہ فرض ادا کروں. مقصود دونوں گھروں کو سمجھانا ہے. اب ایک اگلا نقطہ بڑا اہم ہے, ذہن نشین کریں, وہ یہ, قبل اس کے کہ میں آگے آؤں, کل میں نے گفتگو جو کی اس کا آخری حصہ یہ تھا کہ یہ جو آج عقیدہ امامت و خلافت ہے, صدیوں سے جو کتابوں میں ہے, میں نے کہا کہ یہ پہلے 300 سال ائمہ اطہار اہل بیت, ائمہ معصومین جن کا ٹائٹل دیا جاتا ہے, اہل تشیع دیتے ہیں, ان ائمہ اطہار کے دور میں یہ منصوص من اللہ امام اور خلیفہ ہونے کا تصور نہیں تھا. اس تصور کو بنتے بنتے 300 سال لگے. ہلکے ہلکے اشارے لوگوں نے پھر روایات بنائی اور گھڑ کے پھر اسی زمانے کے حوالے سے, جب روایت بنتی ہے تو وہ تو لے کے توڑ اوپر تک چلی جاتی ہے نا, وہیں پہنچا دیتی, ائمہ اطہار تک پہنچا دی نا, ان کی طرف منسوب کر دی. ان کے عقائد یہ نہیں تھے. اب وہ میں نے تاریخی حوالے آپ کے سامنے رکھے. آج ہم اسی وجہ سے آگے چلیں گے اور عرض کریں گے کہ اگر امامت و خلافت کا یہ عقیدہ اہل بیت اطہار کے اس زمانے میں پہلی 2-3 صدیوں میں موجود ہوتا, تو شیعہ حضرات کے اسی موضوع پر کوئی 100 کے قریب فرقے بن گئے تھے. وہ فرقے ہی وجود میں نہ آتے, وہ سارے فرقے دعوی امامت و خلافت پر بنے تھے, یاد رکھ لیں, کسی اور مسئلے پر نہیں. کیونکہ اہل بیت ہی میں سے, بنو فاطمہ میں سے, علویین میں سے, اولاد حسن اور اولاد حسین میں سے بے شمار ائمہ نے اپنے اپنے وقت میں دعوی امامت کیا, دعوی خلافت کیا, اور وہ ائمہ اطہار اہل بیت یہ 11 امام نہیں تھے, دیگر تھے اہل بیت میں سے. ان کے ہوتے ہوئے چونکہ وہ کرتے رہے, تو جو ان کو مانتے گئے وہ فرقے بنتے گئے شیعہ حضرات میں, شیعان علی کے وہ فرقے بنتے گئے. اب تو یہ اہل بیت کے اندر اختلاف تاریخ بتا رہی. اگر کوئی اچھالے اس بات کو کہ صحابہ کرام کیسے صحابہ کرام تھے, ان کے اندر اختلاف ہوئے, میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ غیر جانبدار ہو کے سوچیں, اگر یہ اعتراض وہاں بنے گا تو پھر اہل بیت اطہار کے اندر, اہل خانوادہ رسول میں, بنو ہاشم میں 300 سال تک یہ اختلاف امامت اور خلافت پر ہوئے, اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ جو جواب آپ یہاں دیں گے وہی جواب صحابہ کرام کی شان کے لیے ہوگا. تو میں اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل ایک اور کلمہ نصیحت عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, میری طبیعت میں چونکہ کسی کو رنجیدہ کرنا اور کسی کو خفا کرنا یا کسی کے خلاف بات کرنا طبعاً نہیں ہے. اگر دوران گفتگو کسی کی طبیعت پہ کوئی چیز ناگوار گزرے اور رنجیدہ خاطر ہو تو میں 100 بار معذرت خواہ ہوں, 100 بار معذرت خواہ ہوں, میرا مقصود یہ نہیں. مگر جب بات آ جاتی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا فاروق اعظم کی، سیدنا عثمان غنی کی، سیدنا مولا علی شیر خدا کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، جب ان کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے اور کفر اور ارتداد اور منافقت کے الزام لگتے ہیں تو بعض اوقات دفاع کرتے ہوئے جذبات ایمانی اس میں جوش بھی آ جاتا ہے، اور جس کے جذبات ایمانی میں جوش اور غیرت میں جوش نہیں آئے گا اس کو سوچنا پڑے گا کہ وہ مسلمان اور مومن ہے بھی یا نہیں۔ بعض اوقات اس غیرت ایمانی میں ایک فطری سا جوش ہے، اس میں ممکن ہے کبھی ایسی بات کوئی ہو جائے کہ وہ دوسرا محسوس کرے کہ اسے وہ اس کو رنج ہوا ہے، تو اس کو نظر انداز کریں اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرا کلمہ نصیحت یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، اور اکابر کی، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے تقدس اور عزت و حرمت کی کچھ حدود ہیں، اگر وہ ہٹ جائے، یہ بات بڑی اہم ہے، وہ حدود اگر ختم ہو جائیں تو پھر ہر انسان کو آزادی ہے، پھر جو چاہے کسی کے اوپر زبان کھولتا پھرے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے لیے میں وہاں ان کی مثال دیتا ہوں، پھر وہی مثال ائمہ اطہار اہل بیت کی طرف لاؤں گا، دونوں کی، اہل سنت کے ہاں یہ بات سمجھ لیں۔ خلفائے راشدین، یہ جلیل القدر عظیم صحابہ کرام، یہ کلہم عدولون، ان کی عدالت پر اہل سنت کا ایمان اور اعتقاد ہے۔ میں چونکہ موضوع کو پھیلا نہیں رہا ہوں نا، چونکہ موضوع ہے شیخین کریمین، خلفائے راشدین، اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی کا تذکرہ ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے باب میں کئی مرتبہ آ جاتا ہے، تو وہ خلفائے راشدین پر موضوع ہے، کنسنٹریشن ہے، اور تخصیصاً شیخین سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ اہل سنت میں ہم ان کی نیک نیتی پر شک کر ہی نہیں سکتے، یہ بات بڑی غور سے سنیں، چونکہ میں اس کی مثال پھر ائمہ اہل بیت کے ساتھ دینے والا ہوں، کانسیپٹ کو سمجھیں۔ اہل سنت کے ہاں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ پوری امت سے اعلیٰ رتبہ لوگ ہیں، افضل الخلق ہیں بعد الانبیاء۔ اہل سنت ان کی نسبت بد نیتی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ ایمان کے خلاف، ایمان سے خارج ہوتے، کہ انہوں نے اعمال کوئی کیے یا واقعات کیے جس میں بد نیت ہوں، یا ظلم کریں، یا جبر کریں، یا خلاف عدل چلیں، یا ان میں تدین نہ ہو، یا تقوی نہ ہو، اہل سنت اس تصور کو بھی ممکن نہیں سمجھتے۔ یہ عقیدہ ہے، قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت شدہ ہے۔ میں نے 18 گھنٹے دیکھی ہے نا قرآن مجید کی آیات بیان کی حضرات شیعہ کی تفاسیر سے، شیعہ تفاسیر سے آپ کے سامنے کر دی میں نے، اب قرآن سے بڑھ کر کوئی شہادت نہیں ہے ان پر، جس پر اللہ پاک نے اپنے ان سے راضی ہونے، جنت کی ابدی بشارت دینے، اور ان کے دلوں کے حال پر مہر تصدیق ثبت کرنے، اور اللہ کی اپنی الوہی گواہی دینے پر تمام دلائل ہیں قرآن مجید کے، سب کچھ آپ کے سامنے۔ تو ہمارے ہاں یہ صاحبان عدالت ہیں، صاحبان فضیلت ہیں، صاحبان تدین ہیں، صاحبان تقوی ہیں، صاحبان اخلاص ہیں، یہ ظلم نہیں کر سکتے، جبر نہیں کرتے کسی پر، حق غصب نہیں کرتے، بددیانتی نہیں کرتی، حرص و لالچ سے پاک ہیں، نفس پرستی سے پاک ہیں، خود غرضی سے پاک ہیں، یہ تحفظ حاصل ہے ان کو۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ تحفظ تربیت و صحبت مصطفیٰ کا تحفظ ہے، یہ آقا علیہ السلام کی وہ کلاس ہے جو 23 برس محنت کر کے حضور نے تیار کی ہے، اگر یہ ان پیمانوں پر پورے نہ اتریں تو یہ تاجدار کائنات کی معاذ اللہ ناکامی بنتی، اور 23 برس اول دن سے تادم وصال ہر قدم پر آقا علیہ السلام کی صحبت میں، وفاداری میں، جانساری میں، خدمت گزاری میں رہے۔ اب یہ ان کو تحفظ حاصل ہے، اہل سنت کے عقیدے میں حفاظت ہے، یہ محفوظ ہیں، معصوم ہم نہیں مانتے، بات کو سمجھ لیں، معصوم ہم صرف انبیاء کو مانتے ہیں، مگر اللہ کی حفاظت میں ہیں آقا علیہ السلام کی تربیت و صحبت کی وجہ سے، آقا علیہ السلام نے تزکیہ فرمایا ہے ان کا اپنی صحبت میں بٹھا کر، آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت کی ہے، اپنی صحبت کے فیض سے نوازا ہے، خلوتوں میں بھی، جلوتوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، اس لیے یہ ان کو ایک تحفظ پریولیج حاصل ہے کہ جب کوئی ان کا اختلاف ان کے مابین اختلاف آ جائیں خواہ ان کے اپنے صحابہ کرام کے مابین یا کبھی کسی مسئلے پر صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے مابین آ جائے تو ہم دونوں میں کسی طرف بھی سوء نیت بد نیتی منسوب نہیں کرتے، ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں اور اس کے مثبت پہلو کے ساتھ اس واقعہ کی تعبیر تشریح کرتے ہیں اور دلائل واقعات تاریخی روایات قرآن مجید سنت اور واقعات کی تمام تفصیلات کو لے کر جو مثبت اس کا رخ ہے اس کو سامنے لاتے ہیں. اگر یہ تقدس حفاظت کا یہ حصار توڑ دیا جائے، جیسے کہ اس وقت بعض انتہا پسند جو شیعہ مسلک کا لبادہ اوڑھ کر یہ پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی کاوشیں کر رہے ہیں، اگر اس تصور کو مان لیا جائے کہ معاذ اللہ یہ پھر گئے اور کوئی تقدس ان کا نہ رہا، کوئی حفاظت نہ رہی اور حصار ختم کر دیا ادب اور حیا کا، تقدس کا، ان کی حفاظت کا، تقوی کا، اور ایک عام انسان اور عام سیاستدان کی طرح معاذ اللہ استغفر اللہ سمجھ لیا. کیوں سمجھا؟ کہ وہ جو حفاظت تھا دین کی، القرآن کی آیات سے، سنت نبوی سے، حضور کی صحبت سے، حضور کی تربیت سے، حضور کے فرمودات سے، ان کے بارے میں ہم نے جب ان کو رد کر دیا، حصار ٹوٹ گیا ادب کا، تقدس کا. جب حصار ٹوٹ گیا تو آپ نے اپنی ماں نے دیکھ عام انسانوں کی طرح لیا، تو پھر ان کی نیتوں کو اسی طرح سوچا جیسے آپ روزمرہ معاملے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بدنیتی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حق کھاتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چوری چکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ ہم لوگ سوسائٹی کے عام، یہ سیاستدان 24 گھنٹے جھوٹ ہی بولتے ہیں، مکر کرتے ہیں، اندر کچھ اور باہر کچھ اور، پھر جب خدا نہ خواستہ جب حصار توڑ دیا اور آپ اٹھا کے یہاں لے آئے، پھر آپ کو آزادی ہے، جو چاہیں کہتے پھریں، حصار جو ٹوٹ گیا پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے. اب اسی طرح اب دوسری مثال کو سمجھیں، جیسے ان کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات و تربیت کے نتیجے میں ایک حصار ہے تقوی پرہیزگاری، اس لیے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات پر بھی اہل سنت زبان کو بند رکھتے ہیں. خاص طور پہ مولا علی شیر خدا کی زندگی میں جو ہوئے وہاں ہم کیٹاگوری کر لیں، ہم یہ تو کہیں گے کہ مولا علی شیر خدا حق پر ہیں، دوسرا فریق حق پر نہیں تھا، جنگ صفین ہے. مولا علی شیر خدا کی خلافت حق کا راشدہ تھی، دوسرے کی خلافت کا اعلان غلط تھا، ہم یہ تو کیٹاگوریکل ہیں، ہمارے ائمہ تمام یہ لکھتے چلے آئے ہیں، مگر اس کے بعد سکوت اختیار کریں گے حضور علیہ السلام کی صحبت و صحابیت کا حیا کرتے ہوئے، اور معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ چھوڑ دیں گے. اگر یہ حصار ادب کا توڑ دیں تو جیسے اگر اہل تشیع یا غالی لوگ، شیعیت کا نام لے کر رافضیت پھیلانے والے، اگر یہ اظہار توڑ کر شیعہ حضرات کو یہ چیز باور کرائیں یا اہل سنت نوجوانوں کو یہ باور کرائیں کہ وہ تو اس طرح کے عام لوگ تھے معاذ اللہ اور انہوں نے یہ کچھ کیا حوث اقتدار میں، استغفر اللہ رضی، اگر حوث اقتدار جیسی چیزیں منسوب کر لیں ادب کا اظہار توڑ کر، تو اب میں آپ کو دوسرا رخ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو کچھ اب میں کہوں گا وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خطرے کا احساس دلا رہا ہوں کہ پھر دوسرے لوگ بھی یوں کہہ سکتے ہیں، پھر دوسرے لوگ بھی یوں کہہ سکتے ہیں. وہ کیا؟ کہ ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے اوپر بھی ادب کا تقدس کا حصار وہ توڑ دیں گے. وہ کہیں گے آپ نے جو انہیں معصوم بنا رکھا ہے، ان کے معصوم ہونے نے تو نہ قرآن نے بیان کیا نہ رسول پاک نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حصار آپ نے بنا رکھا، پھر دوسرے لوگ آپ کو یوں کہیں گے. یہ میں نصیحت کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ طرز عمل چھوڑ دیں، ورنہ دوسرا طبقہ اس طرح بات کرے گا، تو جب ادھر کی عزت بھی نہ رہی ادھر کی عزت بھی نہ رہی تو دین میں بچ کیا گیا. دوسرا رد عمل میں آ کر کہے گا کہ جو ائمہ اطہار کو آپ نے معصوم بنا رکھا ہے منصوص، وہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. پورے قرآن کی 114 سورتوں میں کہیں درج نہیں کہ یہ 12 امام ہوں گے اور معصوم ہوں گے، کہیں درج نہیں قرآن میں، کہیں نہیں کہ یہ 12 امام معصوم اور منصوص من اللہ ہوں گے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری عطرت میں میری اولاد میں 12 امام معصوم اور منصوص ہوں گے. میرے لفظ پر غور کریں، 12 امام ہوں گے معصوم اور منصوص ہوں گے، پہلا علی شیر خدا ہوگا، پھر حسن، نہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہ قرآن نے کہا، نہ سیدنا علی شیر خدا نے خود کہا کہ میں معصوم ہوں اور میری امامت و خلافت منصوص من اللہ ہے. تیسری دلیل، نہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا خود کہ میں معصوم اور منصوص ہوں میری امامت و خلافت. اگر اپنی خلافت منصوص مانتے تو حضرت معاویہ کے حق میں ودرا نہ کرتے. اگر منصوص تھی تو ودرا کیا، تو اللہ کی منصوص عطا کردہ خلافت کو ودرا کرنا کسی غاصب کے حق میں، امام حسن مجتبیٰ کا اپنا درجہ کیا رہ جاتا ہے؟ دوسرے پھر یوں کہیں گے اس طرح کہ تو جو معصوم ہونے کا جو آپ نے ایک تصور بنایا ہے، پھر جیسے آپ نے صحابہ کرام کا محفوظ ہونے کا اظہار توڑ دیں گے خلفائے راشدین اور ان کی نیتوں پر واقعات کی روشنی میں شک کریں گے، تو وہ مد مقابل میں آ کر ائمہ اطہار اہل بیت کی نسبت جو آپ معصوم اور منصوص ہونے کا اظہار ہے وہ توڑ دیں گے اور انہیں کہیں گے وہ بھی حضور کے خانوادے میں تھے، سادات جیسے آج کل سادات ہوتے ہیں ویسے وہ بھی تھے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. وہ یوں بھی کہیں گے، سوچنا چاہیے کہ بات کہاں تک جا سکتی ہے اس روش سے. وہ کہیں گے حضور کی اولاد تھی، سادات ہیں، آج بھی یہاں لاکھوں سادات پھرتے ہیں، وہ ان سے اچھے تھے، وہ بھی سادات تھے، مگر نہ معصوم ہے نہ منصوص، آپس میں لڑتے رہے. 300 سال تک ان کی جنگ رہی آپس میں اہل بیت کے اندر خلافت اور امامت کی. تو وہ جب حد ٹوٹ جائے گی عزت کی، تقدس کی، معصومیت کی، ان کے نیک نیت ہونے کی، ان کے متقی ہونے کی، صاحب تقوی، صاحب زہد، صاحب ورع ہونے کی، کہ وہ ایسے نہ تھے، جب حد ٹوٹ گئی اور عام انسانوں کی طرح لے لیا گیا کہ ٹھیک ہے بالکل ترازو پر تولیں عام انسانوں کی طرح اور کوئی خاص پریولیج نہ دیں. اگر صحابہ کرام کو اسپیشل پریولیج نہیں دینا، پریروگیٹو نہیں دینا، کوئی کنسیشن نہیں دینی، کوئی رعایت نہیں دینی ان کے واقعات میں، تو ادھر کیوں رعایت دی جائے؟ آئیے عدل اور انصاف کے ساتھ تجزیہ کریں غیر جانبدار ہو کر. اگر اس طرح سوچنے لگ جائیں تو وہ ان کے آپس کی لڑائیوں کو کیا یہ نہیں کہیں گے کہ لڑتے رہے آپس میں، حکومتوں پر لڑتے رہے؟ اگر یہ الزام لگا دیں گے خلفائے راشدین اپنے اقتدار کے لیے لڑتے رہے، تو 300 سال تک اہل بیت اطہار کے اندر جو لڑائی ہوئی اور جو ان کے اٹھ کے شہزادے اور ائمہ اہل بیت خلافت امامت کا دعویٰ کر کے شہید ہوتے رہے، کوئی کیا کہے گا؟ اسی وجہ سے خارجی لوگوں نے، گستاخ لوگوں نے، اہل بیت سے بغض رکھنے والے لوگوں نے امام حسین پر بھی زبان درازی کی علیہ السلام، اور اس کو بھی کہا کہ کربلا میں معاذ اللہ یزید سے حکومت چھیننے کے لیے گئے تھے، اقتدار کے لیے گئے تھے. اس کی ذمہ داری آپ پر آ جائے گی، ایک زبان کھولے گا دوسرا بھی کھولے گا، اور یہ کتابیں لکھی گئی تھیں، خلافت یزید پر کتابیں لکھی گئیں. بدبخت لوگ یہاں تک جا پہنچے، امیر المومنین یزید کہا گیا، بدبخت یہاں تک جا پہنچے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا. آج کل بھی ایک کسی آدمی نے ٹی وی پر، ایک مبلغ صاحب نے یہ کہہ دیا تھا، بعد میں جب میرے خطاب کے ذریعے گرفت ہوئی تو پھر ودرا کیا کہ غلطی سے زبان سے نکل گیا تھا. عقیدہ وہی ہے، اس یزید لعین کو، اس یزید ملعون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین کا، اور امام حسین کو معاذ اللہ باغی کا، کتابیں لکھی گئیں. تو جب حد ٹوٹ جاتی ہے ادب اور احترام کی، یاد رکھیے، تو پھر وہ تیر صرف صحابہ کرام کی عزت پہ نہیں پڑتے، پھر اہل بیت اطہار پر بھی آپ ڈلواتے ہیں وہ تیر. لہذا دو طریقے ہوتے ہیں واقعات کی، یا مثبت توجیہ کریں یا منفی توجیہ کریں. اگر تقدس، ادب، احترام یہ ملوث ہو تو انسان اس ایک ہی واقعے کی مثبت 100 توجیہات ہوتی ہیں کر لیتا ہے. آپ روزمرہ گھر میں کرتے رہتے ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک سمجھتا ہے کہ اس نے میرے لیے زیادتی کی، اس نے صحیح نہیں کہا، دوسرا قسم کھا کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میرے ذہن میں بھی ایسا گمان نہیں تھا، میں تو نیک نیتی سے یہ کر رہا تھا. آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو جب ایک قسم کھا لیتا ہے تو آدمی اس کی قسم پر اعتماد کرتا ہے، یہ دین کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو آپس کے نزاع اس طرح رفع ہو جاتے ہیں، جب وہ بھی اعتماد کے ساتھ رفع ہوتے ہیں. ارے جب اعتماد ہی اٹھ گیا تو پھر اختلافات اور نزاعات کی توجیہ کیا کریں گے؟ منفی ہوگی. پھر آپ صحابہ کرام کے لیے منفی کریں گے، دوسرے حضور کی اہل بیت اور خاندان بنو ہاشم کے لیے منفی کریں گے، ادھر بھی ایمان برباد ہوا، ادھر بھی ایمان برباد ہوا. تو پوری امت کو بے ایمان بنانا چاہتے ہیں؟ لہذا یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو کبھی ذہن سے نہ نکالیے، اس کے ساتھ ایمان کی حفاظت ہے۔ اب میں اس بنیادی تصور کو لے کر آگے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ عقیدہ جو آج کئی صدیوں سے بعد میں بن گیا، ہزار سال سے سمجھیں یا 900-800 سال سے بن گیا، 800-900 سال سے، عقیدہ امامت و خلافت، یہ اس عقیدہ کو تشکیل پذیر ہوتے ہوئے 3 صدیاں لگی۔ یہ اس بات کا خود بین ثبوت ہے کہ ائمہ اطہار اہل بیت کے زمانے میں ایسا عقیدہ نہیں تھا، اور جب یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ امام منصوص ہوتا ہے اور خلیفہ منصوص من اللہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم اور وصیت ہوتی ہے، جب یہ وضع ہو گیا تو پھر اللہ کے منصوص، اللہ کی طرف سے منصوص اور مامور امام اور خلیفہ کا انکار کفر ہو جاتا ہے، پھر وہ اوپر کے خلفائے راشدین پر آٹومیٹیکلی تان چلی گئی کہ پھر تو مولا علی شیر خدا کو ہونا تھا، انہوں نے غصب کر لیا، جب معاذ اللہ غاصب بنا لیا تو پھر اس سے آگے چلے گئے، ظالم ہو گئے، پھر ان کو کافر بنا دیا، دین سے پھیر دیا۔ اس پورے کے پورے تصور نے جب وضع ہونے کے بعد جب اثر ڈالا تو اس کے بعد کڑی سے کڑی بنتی چلی گئی، جبکہ اس سے قبل ان باتوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہی عقیدہ امامت و خلافت ایسا تھا کہ جس کو بننے میں صدیاں لگیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا تھا، اور سیدنا مولا علی شیر خدا اور حسنین کریمین انہوں نے نہیں دیا تھا، اور نہ صحابہ کرام نے دیا تھا، اس کا وجود ہی نہیں ہے اس زمانے میں۔ میں نے آپ کو کہا کہ ایک لفظ نہیں ملتا کہ خود مولا علی شیر خدا نے پوری نہج البلاغہ میں یا آپ کے خطبات میں ہی آپ نے فرمایا ہو کہ میں اللہ کی طرف سے منصوص امام ہوں، میری امامت و خلافت منصوص من اللہ ہے، پوری نہج البلاغہ ہی اٹھا کے دیکھ لیں، چھوڑ دیجئے اہل سنت کی کتابیں، ان کے خطبات سے بھری پڑی، انہوں نے ساری زندگی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری امامت و خلافت منصوص من اللہ ہے، اور جس نے مجھ سے خلافت و امامت کا حق چھینا ہے وہ کافر ہو گیا، کیونکہ منصوص تھی، وہ خارج از اسلام ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس کے خلاف جہاد واجب ہو گیا، یہ سب نتائج بنتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ چونکہ نہیں تھا، اس لیے اہل بیت کے اندر اور بنو ہاشم کے اندر، بنو فاطمہ کے اندر، علویین کے اندر، سادات کے اندر، جتنے ائمہ تھے اپنے اپنے دور میں وہ امامت اور خلافت کے لیے سٹرگل کرتے رہے، بنو میہ بنو عباس کی غلط حکمرانوں کے خلاف، یہ میں نے کل بتایا، اور آج یہ عرض کرنا ہے کہ پھر اسی امامت اور خلافت کے تصور کے سیٹل نہ ہونے کی وجہ سے، لفظ غور کر سنیے، اس کی سیٹلمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے فرقے بنتے چلے گئے۔ تو پہلا فرقہ جو بنا شیعہ حضرات میں، سب سے پہلے 5 فرقے بنے اسی امامت اور خلافت کے تصور پر۔ پہلا فرقہ کیسانیہ، دوسرا زیدیہ، تیسرا امامیہ، چوتھا غلات یعنی غالی، معاذ حضرت علی کو خدا کہنے والے، استغفر اللہ، اور 5واں اسماعیلیہ۔ سب سے پہلے یہ جو کیسانیہ ہے، انہوں نے، ان کے کیسانیہ کے پھر آگے قسمیں بنی، مختاریہ، مختار بن ابی عبید ثقفی کے نام سے، الہاشمیہ، البیانیہ، الرزامیہ، یہ صرف کیسانیہ کے آگے پھر فرقے بنے۔ ان کی اصل بنیاد یہ تھی کہ امامت اور خلافت کا حق محمد بن الحنفیہ کا تھا، امام حسن اور امام حسین کے بعد۔ ایک طبقے نے تو ڈائریکٹلی یہ کہا، مگر بعد ازاں ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہم السلام، ان کے بعد امام زین العابدین امام نہیں تھے، بلکہ امام محمد بن الحنفیہ جو مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں اور امام زین العابدین کے چچا تھے، امام حسن اور امام حسین کے بھائی ہیں، تو انہوں نے عقیدہ رکھا کہ امام محمد بن الحنفیہ وہ امام تھے اور خلیفہ تھے۔ تو اس کے ماننے والے پھر کیسانیہ کہلائے۔ کیونکہ اس کو پھیلایا مختار بن ابی عبید ثقفی نے اور ان کا ٹائٹل کیسان بھی تھا. اس نے فروغ دیا اور اس نے کربلا میں امام حسین کی شہادت جب ہوئی تو جتنے شہداء ہوئے کربلا معلہ کے ان کا بدلہ بھی اسی نے لیا بنو امیہ کے لوگوں سے. چن چن کے قاتلین امام حسین کو اس نے قتل کیا اور اس نے کہا کہ یہ حکم مجھے امام محمد بن الحنفیہ نے دیا تھا. رات دن اس کا مشن تھا قاتلین حسین کو قتل کرنا. یہاں سے کیسانیہ مختاریہ بھی کہلائے, المختار بن ابی عبید ثقفی. تو پہلا عقیدہ جو بنا جس کی آگے پانچ برانچز بنی پھر, وہ تھی کہ امام حسن اور حسین کے بعد امام محمد بن الحنفیہ ہے. اب یہ میں حضرات شیعہ کی کتاب سے ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں. اصول کافی شیعہ حضرات کے اصول اربعہ میں بنیادی کتاب ہے, اس کی جلد اول نوٹ کر لیجئے, صفحہ 348 کتاب الحجہ, کتاب الحجہ صفحہ 348 مطبوعہ تہران طبع جدید. اور اس کا جو مطبوعہ لکھنؤ بھی ہے اصول کافی, اس کا حوالہ بھی ہے, طبع قدیم لکھنؤ کی چھپی ہوئی, اس کا صفحہ 218, اور تہران کے مطبوعے کا صفحہ 348 کتاب الحجہ جلد اول. اب میں یہ جو جتنی بات کروں گا ان تمام چیزوں کی تائید کتب شیعہ سے اب لے رہا ہوں. میں اس اصول کافی میں آتا ہے عن ابی جعفر علیہ السلام, سیدنا ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام راوی ہیں اس کے. قال لما قتل الحسین ارسل محمد بن الحنفیہ الى علی بن الحسین علیہ السلام فخلا به. جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو بھائی تھے امام حسن اور امام حسین کے, انہوں نے حضرت امام زین العابدین کو بلوا بھیجا